السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله علام الغيوب مقلب القلوب كاشف النوازل والكروب احمد ربي واشكره على نعمه كلها المتقدمه والمتاخره. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو غیبوں کو جاننے والا ہے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور میں اس کی تمام گزشتہ نعمتوں اور ان کے بعد ملنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں. قرآن مجید کی تلاوت صدقے کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی دکھا کر صدقہ کرے، اور دھیمی آواز سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی چھپا کر صدقہ کرے. یعنی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ صدقے کی طرح، جیسے انسان صدقہ کرتا ہے. اور تلاوت کے باعث گھر روشن ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. میک شور کہ آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، لیکن آغاز آپ نے خود کرنا ہے. اور رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان میں وہی پڑھ سکیں گے جو ابھی سے شروع کریں گے، جن کو سال بھر پڑھنے کی عادت ہوگی. اب دیکھیں کہ ایک لفظ پڑھنے سے کتنی نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں، اور کیا ہمیں نیکیاں نہیں چاہیے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اس نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس دنیا کے اور علوم حاصل کرنے کا، کتابیں پڑھنے کا ٹائم تھا، تو کیا ایک میری کتاب تم نہیں پڑھ سکتے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی ہمارے پاس جواب؟ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہماری پلاننگ میں نہیں ہوتا. تو آپ میں سے ہر شخص تہیا کر لے کہ وہ اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرے گا، تاکہ گھروں میں بھی روشنی ہو، چہروں پر بھی روشنی ہو، دلوں میں بھی روشنی ہو، اور عمل کی روشنی ہر جگہ پھیلے. اور پھر یہ تلاوت مارے بندھے نہیں مصیبت کے مارے کہ کسی نے پکڑ کے کوئی سزا دی ہوئی ہے، بلکہ خوشی کے ساتھ. قرآن خوشیاں بکھیرنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیشہ کی خوشی دلانے کے لیے آیا ہے. آخرت کی خوشی کا انحصار اس قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہے. اب آپ چاہیں تو اسے لیے رکھیں، چاہیں تو چھوڑ دیں.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
سورة هود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر بہت حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں. اس آیت میں قرآن مجید کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہیں, اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, اس کے حقائق کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اس کے قوانین اٹل ہیں, اس کی خبریں سچی ہیں. یہ ایک ایسی عمارت ہے جس میں کوئی دراڑ ہے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد ثم فصلت, یعنی کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس میں باتیں, یعنی محکم بھی ہے, ایٹ اے ٹائم پختہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی ہے اس میں. اور اسی وجہ سے یہ صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, انسانوں کے کلام میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم لمبی بات تفصیلی بات شروع کرتے ہیں تو اس کی پختگی پہ اثر آتا ہے. اور آئی کہاں سے ہے؟ اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے, جس کا ہر کام ہر حکم حکمت پر مبنی ہے, دانائی پر مبنی ہے, خبیر ہے, جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور انسانی دلوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے. اس لیے جو اس کتاب کی پیروی کرے گا وہ کبھی نقصان میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ یہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے لیے بہترین مینول ہے. تو آپ جب قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو پڑھیں, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا ہے, جو آپ کی رگے جان سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے, اور اس کے احکامات میں آپ کے لیے بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. قرآن ہمیں زندگی میں توازن سکھاتا ہے, اصولوں پر پکا رہنا ہے, محکم رہنا ہے, اور حالات کے مطابق تفصیل یعنی حکمت سے کام لینا ہے. یہی بندگی کا کمال ہے, یعنی ایک بیلنسڈ لائف سکھاتا ہے کہ جس میں انسان اپنے پرنسپل سے کبھی نہ ہٹے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ موقع محل کے مطابق, حالات کے مطابق حکمت سے بھی کام لے. اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر, یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی, حکیم اور خبیر, اور یہاں نذیر اور بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. یہاں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ کیا ہے, یعنی اس کا آبجیکٹو کیا ہے, کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں صرف اللہ کی بات ماننی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے. عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ پوری زندگی ہماری عبادت ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, گھریلو ہو, خاندانی ہو, سماجی ہو, معاشرتی ہو, سیاسی ہو, ہر جگہ اللہ کی اطاعت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے, یعنی جو لوگ عبادت نہیں کرتے ان کے لیے پھر وارنر ہیں, ان کو وارننگ دینے والے ہیں. نذارت وہ وارننگ ہوتی ہے جو محبت کی بنا پہ ہوتی ہے, جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈراتی ہے. اور بشیر, جو لوگ اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں پھر ان کے لیے خوشخبریاں دینے والے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے سکون ہوگا اور آخرت میں جنت کی ہمیشہ کی خوشیاں. اپنے دل کا جائزہ لیں, کیا میں قرآن کا یہ مقصد سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیا واقعی میں اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یا اس کے حکم کو سب سے اوپر رکھتی ہوں, اپنی خواہشات سے اوپر, دنیا بھر کے فلسفوں سے اوپر, ہر عالم کے علم سے اوپر؟ اور پھر یہ کہ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں اور سمجھانے میں بیلنس اختیار کرنا ہے, نذیر بھی ہونا ہے اور بشیر بھی ہونا ہے, جیسے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ, وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا, دنیا میں بھی اچھا سامان زندگی دے گا, اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا, اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی موجودہ زندگی بھی خوبصورت بنتی ہے, یہ زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے کہ یہاں اس آیت میں پہلے استغفار کا حکم دیا گیا, پھر توبہ کا حکم دیا گیا. استغفار پچھلی غلطیوں پر, اور توبہ کہ میں اب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوٹ رہا ہوں اور میں نے اپنی لائف کی ڈائریکشن سمت بدل لی ہے, آئندہ میں آپ کی مرضی کے مطابق کام کروں گی. اور جب تک انسان اپنے پاسٹ کے گلٹ سے آزاد نہیں ہوتا, مستقبل کی طرف اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ قدم نہیں بڑھا سکتا. یہ یاد رکھیے، اپنے تکلیف دہ ماضی سے کٹ آف کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور وہ صرف استغفار کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری غلطی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے نا، تو پھر انسان کے اندر قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور متاع حسنا ملتا ہے اس کو. یاد رہے گی یہ بات، یا صرف ایک آواز ہے جو سن رہے ہیں اور بات ختم. ماضی میں جو بھی ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی، پھر ہم اس پر ریگریٹ کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم کھینچتے رہتے ہیں. نہیں، اس پہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا ان کو، نہیں سزا دیتا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ بھی متاع حسنہ ملے گا. اور متاع حسنہ ڈھیروں مال نہیں ہوتا، اس میں قناعت بھی ہوتی ہے، سکون قلب بھی ہوتا ہے، اور تھوڑی چیزوں میں بھی بے فکری اور بادشاہوں جیسی بے فکری پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات لوگوں کو ان کی توبہ اور استغفار کے بغیر بھی نعمتیں دے دیتا ہے، لیکن وہ نعمتیں ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن سکون قلب نہیں ہوتا. لیکن وہ شخص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ سکون قلب کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت کرتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہیں، سٹریس کا شکار ہیں، چاہے وہ ذہنی انتشار ہے یا کوئی معاشی تنگی ہے، مال کی تنگی ہے، تو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا ان پر، پھر بھی آپ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. اپنے آپ سے پوچھے میں کتنی بار کرتی ہوں، اور کیا میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا استغفار کرنا اور شعوری استغفار. اگر آپ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک آئیڈیل لائف گزارنا چاہتے ہیں، صرف زندہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں بس زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارنا نہیں بلکہ بہترین زندگی گزارنا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے، وہ معاف کر سکتا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس لیے اس سے باہر نکلیں اور نئے سفر کا آغاز کریں، زندگی کو نئے سرے سے گزاریں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، ہمارا قبلہ، ہماری ڈائریکشن اس کی طرف ہو جائے. کیوں؟ آج نہیں کریں گے تو اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. اگر آج تم اپنے شعور اور احساس اور اپنی چوائس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ نہیں کرتے، تو بہرحال جانا تو ادھر، پھر پکڑ کے لے جایا جائے گا. تو کیا ہم پسند کریں گے کہ مجرموں کی طرح گھسیٹ کے لے جائے جائیں، یا پسند کریں گے کہ ہم خوشی خوشی بھاگ بھاگ کے خود ہی جائیں؟ کیا بہتر ہے؟ تو وہ پھر ہمیں کرنا ہوگا، چاہے دل نہ بھی مانے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، جانا ادھر ہی ہے. یہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والا جملہ ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، واپسی اسی کی طرف ہے. کتنے ہی مال و اسباب جمع کر لیں، منزل وہی ہے. اور یہ احساس کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے. انسان ریسپانسبل انسان بن جاتا ہے کہ جب واپسی اللہ کی طرف ہے تو پھر تیاری بھی اسی کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ اسی کے مطابق تیاری کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ مثلا ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو اسی کے حساب سے تیاری کر کے جاتے ہیں، اپنی رپورٹس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اپنا سارا کچھ شعوری طور پر کہ مجھے وہاں جا کے کیا بات کرنی ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے کسی لائر کے پاس جانے کی تو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں. آپ کو کسی امتحان میں بیٹھنا ہے تو اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں. کسی شادی میں جانا ہے اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں. کلاس میں آنا ہے اس کی تیاری کر کے آتے ہیں. تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا. اور مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن غیر مومن کے لیے ایک سخت وارننگ ہے، ہولناک وارننگ. تو آپ دیکھیے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جیسے ہم سفر پر نکلے ہوئے اپنی منزل کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں لاہور جا رہی ہوں، لاہور جا رہی ہوں، لاہور جا رہی ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے لاہور جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کہ میں اللہ کی طرف جا رہی ہوں، اللہ کی طرف جا رہی ہوں، اللہ کی طرف جا رہی ہوں. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات الصدور. خبردار، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، ایسے نیچے کو، تاکہ یہ اس سے چھپ سکیں. کسی سے چھپنا ہونا تو ایسے انسان نیچے کر لیتا ہے اپنے پیغمبر سے چھپنے کے لیے. خبردار، جس وقت یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں چھپنے کے لیے، تو وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. پیغمبر تو نہیں جانتے، اس سے تو چھپ جائیں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ سینوں والے بھید خوب جانتا ہے. اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو حق سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ وہ بس اس سے چھپتے پھرتے ہیں، اور یہ ایکسٹریم ڈینائل ہوتی ہے، انکار کی انتہا ہے، اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنے کان بند کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو پکڑے جانے سے تو نہیں بچ سکتا نا. اور پھر یہ ہے کہ وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا علم کسی ایسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے جو تم کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے، اس کو وہ بھی پتا ہے، وہ اندر تک کے حالات، سیکرٹس آف دا ہارٹ سب جانتا ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اس وقت جب ہم یہ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھیں ایک تو دیکھ رہا ہے، وہ ایک اللہ دیکھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں اپنی نیتوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے اور چیک رکھنا چاہیے ان پر. اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ٹرکس کریں کہ اپنی ہسٹری یا ڈیٹا وغیرہ چھپا لیں، لیکن اللہ کے یہاں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہونا. جو یہاں کرے جا رہے ہو نا، وہ وہاں پرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور کل جا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، پھر کہاں چھپو گے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. رزق کی فکر کرنے والے، رزق کی فکر میں غمگین رہنے والے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. یہ آیت انسان کے سب سے بڑے خوف، رزق کی فکر کا علاج کرتی ہے، کہ ہر طرح کے مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے. من دابا، کوئی چیوٹی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسیکٹ، سب کو اللہ ہی پال رہا ہے. پانی کے اندر مخلوق، فضا میں اڑنے والے پرندے، اللہ ہی رزقہا. اور اسی طرح انسانوں کا رزق بھی اور مہمانوں کا رزق بھی، ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات لوگ اپنے رشتہ داروں کے آنے پر یا مہمانوں کے آنے پر دل تنگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا بجٹ الٹ پلٹ کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ شقیق بلخی تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے مجھے مہمان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے کہ اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اور اجر مجھے دے رکھا ہے. تو اللہ تعالی رازق ہے ہر ایک کا، ماں کے پیٹ کے بچے کا بھی، اس بلی کا بھی جو آگے سے جا رہی ہے میرے، اور کوئی ڈرے نہیں اس سے اور نہ اسے کوئی ڈانٹے، ٹھیک ہے. اسے بیٹھنے دیں، بیٹھ جائے گی، اور اس کے ساتھ کھیلیں بھی نہیں، بس اگنور کریں. تو ہر ایک کا رزق، آج دابا کی بات ہوئی ہے نا، تو مثال آ گئی سامنے، کل فی کتاب مبین. اور ہر ایک کا مستقر، ٹھکانہ، کہ کہاں وہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے، قبر کہاں ہوگی، سب کچھ ایک ڈیٹا بیس میں ہے، کل فی کتاب مبین. لہذا دو باتیں اہم ہیں، ایک یہ کہ رزق کا غم چھوڑ دیں، تھوڑا ہے زیادہ ہے اللہ پہ توکل کرے، کوشش محنت جاری رکھے. دوسرا یہ کہ حرام طریقے سے رزق حاصل نہ کریں، اور رزق کے حصول کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے اس محنت کو عبادت سمجھ کے کریں. توکل گھر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلنے کا نام ہے. اور پھر ہر جاندار کی پیشانی کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس چیز سے روکنا چاہتا ہے روک دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یہ آیت کائنات کی ابتدا اور اس کے عظیم الشان نظام اور انسان کی تخلیق کے اصل مقصد کو بیان کرتی ہے. پہلی بات یہ کہ کائنات اچانک وجود میں نہیں آئی، بائی چانس نہیں آ گئی، بلکہ مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے موجودہ شکل میں آئی ہے. دوسری اہم بات یہ کہ زندگی کی اصل بنیاد پانی ہے، یعنی آسمان اور زمین کی موجودہ شکل سے پہلے کائنات میں صرف مایا تھا، لکوڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس پر تھا۔ تو ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو کیوں بنایا؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے۔ انسان ماسٹر پیس ہے اللہ کی کریشن میں، کہ جس کے لیے باقی سب چیزیں بنی ہیں۔ اور انسان کو کیوں بنایا؟ عقل سمجھ دے کر، شعور دے کر، کہ اس کو آزمایا جائے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے اپنے لیے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اپنی خواہشات کے مطابق یا لوگوں کی باتوں کے مطابق۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، کیا کہا؟ ایوکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ پھر اگین کوالٹی کی بات ہے کہ کس کے عمل میں کوالٹی اچھی ہے۔ قرآن پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے، نماز پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے، انسانوں کی خدمت کی کوالٹی کیا ہے، آپ کے علم کا جو لیول ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ سے چاہتا ہے کہ احسن طریقے سے کرے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ تعالیٰ آپ کو محسن دیکھنا چاہتا ہے۔ اور محسن وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو وہ اچھا کرتا ہے، محسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی اچھا کرے تب بھی وہ اچھا ہوتا ہے، کوئی اچھا نہ کرے تب بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، یعنی آپ جب ستارے دیکھیں، کہکشاں دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، تو کیا سوچیں کہ یہ اللہ نے میرے لیے بنایا، ہماری خاطر بنایا، انسانوں کے لیے بنایا؟ اور پھر جب ہمارے لیے بنایا تو پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہمیں کس لیے بنایا؟ اور پھر انکم مبعوثون من بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن کافر نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے اور یہ غلط باتیں ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ایک گنی چنی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، سنو جس دن وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کی سرکشی پر، گناہوں پر فوری نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے، ظالم کی رسی دراز کرتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن نہ سمجھ انسان اس مہلت کو کیا سمجھتا ہے، میں نے غلط کیا ہے اگر تو مجھے کوئی سزا تو نہیں ملی، اس لیے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو آج بھی بہت سے لوگ جب وہ انتہائی غلط کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، اور پھر بھی ترقی کرتے جاتے ہیں، تو وہ اسے اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ آ جائے تو ٹلتی نہیں، لیس مصروفا عنہم۔ تو گناہ کر کے کبھی اس پر اصرار نہ کریں، توبہ کی طرف جلدی دوڑیں، دین کی باتوں یا آخرت کی وعید کا مذاق نہ اڑائیں، آج جو چیز چھپی ہوئی ہے کل وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اور کسی بھی دنیاوی مادی کامیابی کو اپنے اچھا ہونے کی دلیل نہ بنا لیں، اصل کامیابی انجام پر منحصر ہوتی ہے کہ اینڈ میں آخرت میں آپ کو کیا ملنے والا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون